الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وأخرج الشيخان الجليلان عن عبد الرحمن بن العوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جو حالات اور جو واقعات ہو رہے ہیں وہ یقیناً ہم اور آپ سب کے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی حکم فرمایا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مطابق ہے. البتہ ایک مسلمان اور مومن کی حیثیت سے ہمیں ہر موقع پر، ہر حادثے میں، ہر مشکل میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات اور دین کی رہنمائی وہ بھی مل جاتی ہے. یہاں تک کہ اسلام کے اندر موت کے بھی ایسے تفصیلی احکام ہیں کہ دینی کتابیں پورے پورے ابواب اور پورے پورے چیپٹر وہ صرف اور صرف تدفین، تکفین اور جنازے کے بارے میں. تو جیسے بھی احوال ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، آفات ہوں، ایک ہی وہ راستہ اور ایک ہی وہ طریقہ کہ جس میں ہمیں یقینی نجات اور ہدایت مل سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا راستہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود بہت ساری مشکلات کے، باوجود بہت ہی بڑی بڑی پابندیوں کے اور بہت ہی تکلیف دہ قسم کے حالات کے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ اپنے ایمان پر، آپ اپنی رسالت اور اسلام پر مضبوطی سے کھڑے رہے اور آپ کو جو پیغام پہنچا ہے دین اور اسلام کا، آپ کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالی کے نور ہدایت رکھا گیا ہے اس سے ذرہ بھر بھی بالکل لڑکھڑانے کی گنجائش نہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے احکام کے منکر یا اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہیں ان کے انجام کو بیان فرما کے پھر فرمایا عبادہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈرانا خوب جانتے ہیں، یا عباد فتقون. اس سے پہلے کہ پھر واپسی کا راستہ ذرا ہے، اس سے پہلے کہ قرآن کے نور ایکدم سے گزر جائے، اس سے پہلے کہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اے میرے بندوں اللہ کا خوف اور تقوی اپنا لو. دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی حالات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنے مشکل اور سخت فیصلے فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ تمام اس عالم پر عام ہے، سبقت رحمتی علی غضب، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ اہل اسلام کو اور کل انسانیت کو عطا فرما دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اموات ہو رہی ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، یہ آخر کار وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان پر مشکلات آ سکتی ہیں؟ یہ جو تعاون پھیلتا ہے یا جسے وائرس اور وبا کہتے ہیں، یہ تو پہلے بھی تو نہیں ہوا بلکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات میں اس کا متعدد بار ذکر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے شام کی طرف، جب قریب پہنچے تو کچھ صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے اور بتایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں جس سے اہل اسلام متاثر ہوئے ہیں پہلی وبا ہے جسے طاعون اموات کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ جس شہر میں تشریف لے جا رہے ہیں وہاں طاعون اور وبا اور وائرس پھیلا ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، بدرین صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، ان کو جمع فرما کے اور مشورہ کیا، میٹنگ کی۔ کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جانا چاہیے باوجود اس کے کہ وبا ہو، پریشانی ہو، اور کچھ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ نہیں جانا چاہیے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت و رضوان والے صحابہ کرام کو، وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان کو طلب فرمایا اور ان سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد یہی بات سامنے آئی، کچھ صحابہ نے فرمایا کہ تشریف لے جائیں اور کچھ نے جانے سے منع کیا، اور اس دوران میں حضرت ابو حدیثہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے امیر اور گورنر مقرر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا اللہ کے حکم اور اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر شام میں وبا ہے، وائرس ہے، تو کیا آپ نہ جا کے اس سے بچ جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ سے فرمایا کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس پہ مجھے افسوس ہے۔ اور اسی دوران حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام سے دور دراز سفر پر گئے ہوئے تھے، وہ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی بیٹا کا معاملہ چل رہا ہے، ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا، اذا سمعتم به بالارض فلا تقدموا علیہا، جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی زمین میں وبا اور بیماری ہے تو وہاں نہیں جانا، وإذا وقع في الأرض اور اگر وہ کہیں پر آ جائے، وأنتم بها اور آپ وہاں موجود تھے، فلا تخرجوا فرارا منها، تو پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے نکلنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ ان کا اپنا فیصلہ بھی یہی تھا کہ نہیں جانا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر آپ نے حضرت ابو عبادہ کو حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں ان سے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک ایسی زمین ہو کہ جہاں پر نہ گھاس ہو نہ پودے ہوں نہ درخت ہو اور دوسری ایسی زمین ہو کہ جو بہترین سرسبز و شاداب ہو سب کچھ موجود ہو تو آپ اپنے اونٹ اور بکریاں کہاں چرانا پسند کریں گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ یقیناً جہاں پودے اور گھاس ہوگی وہاں چرانا پسند کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ سوکھی ہوئی اور بنجر زمین کو چھوڑ کے جو اپنے جانوروں کو سرسبز شاداب زمینوں کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کیا آپ اللہ کے حکم سے فرار اختیار کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. کیونکہ بڑے لوگ تھے اور ان کا تقیم کا انداز اور ان کے کام کا انداز وہ بھی عظیم ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں ایک دن میں ایسے ہم سینکڑوں کافیاں کرتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں نقصان نظر آتا ہے اور دوسری طرف ہمیں فائدہ نظر آتا ہے اور ہم اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس کائنات میں ایک پتا اور ایک کنکر بھی نہیں ہل رہا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر توکل کر کے چھوڑ دیا جائے اور کسی قسم کی کوئی احتیاط اور کسی قسم کے پریکاشنز اس کے حق میں نہیں. اور کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ نہیں, جو بات ثابت ہے جو نظر آ رہی ہے تو اس بارے میں احتیاط کرنا یہ نہایت ضروری ہے. آپ حضرات یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر افراط بھی منع ہے اور تفریط بھی منع ہے. نہ ہمیں انکار کی انتہا تک جانا ہے اور نہ ہی ہمیں دوسروں کی تکلیف میں ایسا اندھا ہونا ہے کہ ہم اپنے اصول اور اپنے عقائد اور اپنے دین کو بھول بیٹھیں. بلکہ خود ماں کا خود ماں ستا رتا ماں قدر کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان کے فائدے کی چیز ہو اس کو مسلمان کو لے لینا چاہیے اور جو مسلمان کے نقصان کی چیز ہو اس کو مسلمان دور رہنا چاہیے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بارے میں تفصیل فرمائی ہے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون, میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ وبائی بیماری اور طاعون کیا چیز ہے؟ فأخبر علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء, یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک عذاب ہے, اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہتے ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں. ولكن اللہ تعالی جعلہ رحمۃ للمؤمنین, لیکن اللہ نے اس وبائی مرض کو بھی اس بیماری اور عذاب کو بھی مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. فما من احد يقع الطاعون فينكث في بلده صابرا ويعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اگر خدا نہ خواستہ کسی وبائی بیماری کے پکڑ میں آ جائے اور وہ اپنے مکان پر اپنے شہر اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہی ہوگا اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا, اور اس کے باوجود اگر وہ نقصان اٹھا لے یا شہید ہو جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو ایک شہید کا اجر ملے گا. یہ ہمارا دین ہے. ہمارے دین میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم کی تفصیل فرما دی ہے. ایسے تفصیلی حکم آپ نے وہاں سے بھاگنے سے منع فرمایا, آپ نے وویلا اور ہنگامہ کرنے سے منع فرمایا. باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہے فیم کچھ کی مصر ہی صابرا, اپنے شہر میں وہ رکا رہے اور اس کے ساتھ وہ مطمئن ہو، وہ شرح صبر کے ساتھ ہو، اس کے دل میں خطرناک خیالات اور اس کے دل میں اس قسم کے خیالات کے علاوہ باللہ دین مجھے نہیں بچا سکا یا اسلام مجھے نہیں بچا سکا، کیونکہ انسان جب مشکل میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملے وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو ہمارے سامنے بیان فرما دیا، ہمیں اپنے اپنی جگہوں میں مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کے سامنے بستی کا ذکر فرمایا، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی بستی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بڑے مزے میں تھے اور صبح شام اللہ کی نعمتیں ان کو ملا کرتی تھی، فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ان بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھوک اور خوف مسلط فرما دیا ہے۔ آج کے جو حالات ہیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، تمام کاروبار بند کر دیے گئے، وہ غریب آدمی جو صبح نکلتا تھا اور روزی کماتا شام کو گھر لاتا تھا، اب وہ پریشان ہے کہ کہاں سے میرے لیے روزی کا انتظام ہوگا، اور جہاں آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گھبرا رہے ہیں، مجالس میں بیٹھنے سے گھبرا رہے ہیں، یہ خوف ہے، یہ ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ حضرات کے سامنے ایک قسم کا الارم ہے، ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے رجوع الی اللہ کر دیا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ سے ڈرایا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچایا، قوم والوں نے مذاق اڑایا، قوم والوں نے پیغام ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو دن بتا دیے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں مانا تو فلا فلا دن سے تم پر عذاب کے خط و خال اور عذاب کی علامات نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کے حضرت یونس علیہ السلام اپنا اشتہار فرما کر عذاب والی جگہ سے دور ہونے کے لیے اس بستی سے چلے گئے۔ جب چند دن گزرے تو واقعی لوگوں نے عذاب کے آثار نظر آنے لگے، بڑے گھبرائے، پریشان ہوئے، پوچھا آپ کیا کریں، کہا گیا کہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تو سچے تھے، صحیح بات کر رہے تھے۔ جب ڈھونڈا تو یونس علیہ السلام نہیں ملے، اب کیا کریں، پھر فیصلہ کیا کہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا گریا جاری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ظلم سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو من وحن مان لیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں قوم یونس نے ایسی توبہ کی اور ایسی اصلاح ہوئی ان کی کہ اگر کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے کسی نے سپورٹ اور شاتیر رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہٹوا دی، کہ یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، باوجود اس کے کہ پیغمبر وہاں سے ناراض ہو کے تشریف لے گئے تھے، باوجود اس کے کہ پہلے انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور انکار کیا، لیکن جب سچے دل سے مومن ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا میں بھی دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمایا ہے کہ سفید والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بیعت کرنے کے لیے, اسلام لانے کے لیے. ان میں سے ایک شخص مجذور تھا جسے جوزان کی بیماری تھی, یہ اسکن کی کھال کی ایک بیماری ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اور وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, آپ نے فرمایا اے رجوع قد باعوا عنکا, تم واپس پیچھے ہو جاؤ, بیعت ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو رحمتیں اور فضل فرمائے ہیں وہ کائنات میں کسی کے ہاں نہیں فرمائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا تعلیم امت کے لیے, ہمیں اور آپ کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے ایک مجذور کو حکم فرمایا کہ تم دور رہو, فاصلے سے رہو, تاکہ یہ وبائی بیماری مزید نہ پھیلے. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجذور کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے اپنی پلیٹ میں رکھا اور فرمایا اللہ پر توکل کر کے کھاؤ. اب غور کیجئے, ایک حدیث میں بیعت کرنے کے لیے ہاتھ میں جانے سے منع فرما رہے ہیں اور ایک حدیث کے اندر باقاعدہ اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں اور دین کے ہر طرف اور ہر قسم کے احکام وہ امت کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو ایک انسان سے ایسی نفرت بھی جائز نہیں کہ ہم اس کو انسانیت کے زمرے سے ہی نکال دیں, ہم اس کو اپنے معاشرے سے ہی نکال دیں, لیکن اس قدر لاپرواہی بھی جائز نہیں ہے کہ ہم نہ بیماریوں کو دیکھیں نہ ہم احتیاط کریں اور پھر اس سے ہونے والا نقصان اس نقصان کو دین کے زمرے میں ڈال دیں. قل لمن فات من فرار ان فررتم من الموت او القتل, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا اگر ہم موت سے بھاگنا چاہیں, قتل سے بھاگنا چاہیں, تو اس بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تقول یدرک کل الموت و کنتم فی بروج مشیدا, اگر آپ مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں جس میں کھڑکیاں بھی نہ ہو, اس کے باوجود اللہ کے حکم جب آ جائے تو موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تمام حقائق ہیں, لیکن اس کے باوجود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا فرمایا مجذور فرارت من الاسد, جیسے شیر اور حملہور جانور سے دور رہا جاتا ہے احتیاط کی جاتی ہے, اسی طرح وبائی امراض والوں سے بھی احتیاط ہمیں کرنی ہوگی. یہ تمام احادیث کے حکم ہیں, یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ آج اس زمانے میں ایڈوانس میڈیکل ڈاکٹر جو آپ کو بتا رہا ہے وہ ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا. باقاعدہ محدثین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ ایک وبا والے شہر میں آنے سے منع کیا ہے, یہ تو آپ میں سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ وہاں بیماری ہے, مشکلات ہیں, ایک صحت مند آدمی آئے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا, لیکن وبا والے شہر سے ایک صحت مند آدمی کو جانے سے کیوں منع کیا ہے, یہ پہلے تحقیق میں اتنا واضح نہیں تھا کہ کیا ہے. اب ہمارے اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات نظر آئی ہے کہ بعض حضرات صحت مند ہونے کے باوجود وہ بیماری کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ داغوں پر بھی پابندی لگا دی اور نکلنے پر بھی پابندی لگا دی. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں, جیسے بھی احکام ہیں, ہر کوئی اپنے زاویے سے تحقیق کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. بعض حضرات تو یہاں تک چلے گئے کہ نمازوں میں مساجد میں آنے سے منع کر دیا, اور علماء کرام کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے خطبے کو اور آپ اپنے خطابوں کو اور اصلاح کے کام کو چھوڑ دیجئے, وہ اپنے مطابق جو ان کے دلائل ان کے سامنے ہیں یقیناً وہ اس کے مطابق بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی بھی ضرورت ہے. اور ہم جو مسلمان باوجود اس کے کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں, ہمارے دفتر بند ہو گئے, ہماری دکانیں کمپنیاں بند ہو گئی, ذالک الخوف اللہ بہ عبادہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یا عباد فتقون, تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا, ہمیں وہ افراد میں جانا ہے کہ ہم بالکل مسجد سے بھول جائیں, اور نہ ہمیں تقریب میں جانا ہے کہ ہم اندھے بن کے ہر قسم کی جگہ پہ چلے جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں ہماری اپنے اعمال اور حرکتوں کی وجہ سے. آج سے زیادہ دور نہیں, صرف 10 دن پہلے آپ غور کیجیے ہم کیا کر رہے تھے. بحیثیت امت کے ہم یہ کر رہے تھے کہ عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے یا نہیں. صرف 10 دن پہلے پورا پاکستان اس معاملے میں لگا ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے وہ انسانوں کی عقل سے بہت بلند ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے, ایک منٹ میں میرا جسم میری مرضی وہ سب تس نس ہو گیا. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کو پوجنے کے لیے الٹے سیدھے نعرے لگا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پسے پش ڈال رہے تھے. چند دنوں اور چند گھنٹوں کی بات ہے, اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وہ ان سے اللہ فلاں کا شکر ہوں اللہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں الحاظ اللہ ہمیں غرق کرنے کا کوئی نہیں روک سکتا. وہ رکھ خیر فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرما دیں تو پھر اس قوم کو خیر ہی خیر مل جاتی ہے. یہ سب جو رحمت ہی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جہاں چاہتے ہیں اپنے بندوں پر فرماتے ہیں. وہ غفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, کل عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو بیماری ایک دنیا میں وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے عالم اسلام کو خصوصاً پاکستان کو اور اس کے چپے چپے ذرے ذرے کو محفوظ فرمائے. جن گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہم پر آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیں, وہ خطیات معاف فرما دیں, وہ تقصیرات معاف فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرما دیں. دنیا کا چند روزہ ہے, اصل تو آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کو کامیاب فرما دے. موت کے مرد کلمہ طیبہ اور ایمان نصیب فرمائے. قبر میں مل کر نکیر کے سوالات کے جواب میں صادق قدمی عطا فرمائے. اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء الحمد کے نیچے آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے. جو حضرات دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے, جو بھی مشکلات ہیں آسان فرمائے, جو حضرات دنیا سے حالت ایمان پر تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین.